بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ اور آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
جوہری ایندھن کی پیداوار میں ایران کی خود کفالت، ہندوستان کے صدر کا دورہ بنگلہ دیش، کراچی کے حالات۔ تیونس میں قومی وفاق کی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں، وینزویلا کے مقبول عام صدر ہیوگو چاویز کا انتقال۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران کے جوہری توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فریدون عباسی نے کہا ہے کہ ایران جوہری ایندھن کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا ہے اور اب ہمیں جوہری ایندھن باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ری ایکٹر کے ایندھن کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ یہ اعلان ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ فریدون عباسی نے گزشتہ اتوار کو کیا، جس پر فوری طور پر عالمی میڈیا اور سیاسی حلقوں کی توجہ مرکوز ہو گئی۔ فریدون عباسی نے اصفہان میں زراعت، صنعت اور صحت و سلامتی میں جوہری ٹیکنالوجی کا کردار کے زیر عنوان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نئی نسل کی 3000 سینٹری فیوج مشینیں تیار کر لی گئی ہیں اور بہت جلد یہ سینٹری فیوج مشینیں پہلی نسل کی سینٹری فیوج مشینوں کی جگہ لے لیں گی۔ فریدون عباسی نے تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل جیسی صنعتوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں اہم نکات بیان کیے اور زراعت و میڈیکل سائنس میں اس کے اہم کردار کے بارے میں بتایا۔ ایران میں جوہری سرگرمیوں کی شروعات کو کئی سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج ایرانی ماہرین اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے مختلف پیچیدہ شعبوں میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع ہی سے اس سلسلے میں زور دیا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال صرف پرامن مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ ایرانی سائنسدانوں نے زراعت، میڈیکل سائنس، آبی ذخائر کی تحقیق، غذائی اشیاء کی پیداوار جیسے متعدد شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کی افادیت کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی بمباری کر کے اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے ذریعے دنیا کو جوہری توانائی سے روشناس کرایا، اور صہیونی حکومت جیسی جنگ پسند حکومت نے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ تیار کر کے اسے دھونس اور دھمکی جمانے کے حربے کے طور پر متعارف کرایا۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے جوہری سائنسدانوں نے صحت و سلامتی اور امن و تحفظ کے لیے اس ٹیکنالوجی سے اٹھائے جانے والے فائدے پر تاکید کی۔ ایران کا مشہور نعرہ ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی سب کے لیے، جوہری ہتھیار کسی کے لیے نہیں، اور اسی نعرے کے ساتھ ایران دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایران کی جملہ ایٹمی سرگرمیاں IAEA کے معائنہ کاروں کی مکمل نگرانی میں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کی جوہری ترقی دشمنوں کے لیے سیاسی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں کا بہانہ بن گئی۔ اتنا ہی نہیں، ایران کے 4 جوہری سائنسداں جو پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے امور میں مصروف تھے، اسرائیل کی سازش سے دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ مغربی ممالک نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن IAEA کے معائنہ کاروں کے ذریعے وہ ایسا کوئی بھی ثبوت تلاش نہیں کر سکے جس سے پتہ چلے کہ ایران فوجی مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔
ناظرین، ہندوستان کے صدر پرنب مکھرجی نے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کا 3 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ عہدے صدارت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے جسے بنگلہ دیش اور ہندوستان دونوں کے سفارتی حلقوں میں انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پیش خدمت ہے.
ہندوستان کے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے بنگلہ دیش کا بہت اہم دورہ کیا. 3 روزہ دورے میں پرنب مکھرجی کے ساتھ وزراء اور اعلی حکام کا ایک بڑا وفد بھی ڈھاکہ گیا. عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد پرنب مکھرجی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر بنگلہ دیش گئے, جو ہندوستان کی نظر میں بنگلہ دیش کے خاص اہمیت کی علامت ہے. دونوں ممالک متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور سرحدی مسائل پر بھی اس دورے میں خاص طور پر مذاکرات ہوئے. اس کے علاوہ ہندوستان کی متعدد بڑی کمپنیاں بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں. خلیج بنگال میں تیل کے کچھ ذخائر پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں, تاہم ہندوستان ان اختلافات کو قابل حل مسئلہ سمجھتا ہے. ہندوستانی صدر کے دورہ بنگلہ دیش کی ایک خاص بات یہ رہی کہ یہ دورہ ایسے وقت انجام پایا جب بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی کا ماحول اپنے اوج پر ہے اور خصوصی عدالت کے فیصلوں پر حکومت اور اپوزیشن جماعت عوامی لیگ میں زبردست تصادم جاری ہے. ملک گیر مظاہروں میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں. اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھی عوامی لیگ کی حمایت کی ہے اور بی این پی کی رہنما خالدہ ضیاء نے پرنب مکھرجی سے اپنی طے شدہ ملاقات بھی رد کر دی. بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعت موجودہ حالات میں ہندوستان کے صدر کے دورہ بنگلہ دیش کو ہندوستان کی جانب سے ڈھاکہ حکومت کے اقدامات کی حمایت کے طور پر دیکھ رہی ہے. سن 2010 میں ڈھاکہ حکومت نے ایک خصوصی عدالت قائم کی جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی کے دوران مبینہ طور پر ہوئے جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہی ہے. عدالت میں جماعت اسلامی کے 9 اور بی این پی کے 2 رہنماؤں پر مقدمہ چلایا گیا اور جیل اور موت کی سزائیں سنائی گئیں, جس پر ملک گیر سطح کے پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے مخالفین کو سیاسی میدان سے مٹا دینے کے لیے عدالت کو استعمال کر رہی ہے, جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ عدالت کی کارروائی جاری رہے گی. سن 1971 میں بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے دوران جسے ہندوستان کی حمایت حاصل تھی اور جس کی قیادت موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان نے کی تھی, ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے تھے اور بڑے وسیع پیمانے پر خواتین کی آبرو ریزی ہوئی تھی. ہندوستان شروع ہی سے یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش سے اس کے اچھے تعلقات اور تعاون کا سلسلہ جاری رہے اور سرحدی مسائل اور کچھ دریاؤں کے سلسلے میں جاری اختلافات حل ہو جائیں. حکومت ہند نے بنگلہ دیش کے ساتھ مسائل کے تصفیے کے لیے یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے تاکہ اختلافی مسائل کو نئے ماحول میں حل کرنے کا موقع ملے.
ناظرین, پاکستان کا شہر کراچی ایک عرصے سے بدامنی کا شکار چلا آ رہا ہے اور گزشتہ دنوں عباس ٹاؤن میں ہونے والے سانحے نے صورتحال کی سنگینی کو پوری طرح سے اجاگر کر دیا ہے. حالات کس طرف جائیں گے اور کیا رخ اختیار کریں گے, اس بارے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کہتے ہیں.
دیکھیے, بات اصل یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. صوبائی حکومت جو ہے اس کا کہیں وجود نہیں ہے اور وفاقی حکومت جو ہے اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے صورتحال ایسی ہے, جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتی پھر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر اس طریقے سے افراتفری اور اس طریقے سے لاقانونیت کو فروغ دیا جائے تاکہ یہ ریاست جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. تو یہ ایک, اس میں کچھ اندرونی لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ بیرونی لوگ بھی شامل ہیں اور یہ وہی طاقتیں ہیں کہ جو اسلام کے اتحاد کے خلاف ہیں, جو اسلام کی قوت کے خلاف ہیں اور جو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پر ان کی نگاہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی سامراج ہے جو اپنے پیسوں کے ذریعے اس میں یہ سارے افراتفری اور ساری دہشت گردی اور لاقانونیت کو فروغ دے رہا ہے. اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو پولیس کے لوگ ہیں اس میں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے پیسے کے ذریعے, تو تقریباً سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 450 پولیس والے ایسے ہیں سندھ گورنمنٹ میں کہ جو کرمنل ہیں اور جن کے کرمنلس کے ساتھ طاقتیں نہیں, جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلقات ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پولیس میں اس قسم کے لوگ ہوں تو وہ پیسے کے خاطر, لالچ کے خاطر جو ہے ان سے مل کے جو معصوم لوگوں کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال جو ہے بہت تشویشناک ہے और अभी हाल ही में आपको मालूम है कि जनरल कियानी साहब वो कराची से शिफ्ट लाए थे और कराची में उनको ब्रीफिंग दी गई कराची के बारे में, तो उसने ये कहा है जनाब कियानी साहब ने कि हम तैयार हैं अगर हमसे सिविल गवर्नमेंट ये कहती है कि आप तो कानून की बालादस्ती के लिए हमारा साथ दें तो फौज तो तैयार है, लेकिन ये फौज को लाना नहीं चाहते। इसकी वजह है कि इनको डर है क्योंकि ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये बहुत ही बदनवान गवर्नमेंट है। आसिफ अंसारी ने जो लूट मार मचा रखी है पाकिस्तान में वो सब जानते हैं, तो चुनाचे वो आर्मी को चाहते हैं कि वो ना आए और इस तरीके से वो दरअसल आलमी साम्राज्य के साथ मिले हुए, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये अमरीकी नवाज हुकूमत है पाकिस्तान की और ये अमरीका के कहने पर सब कुछ हो रहा है। तो जब तक के मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मतलब ये कि अपने अंदर इत्तेहाद और कुव्वत और यकीन नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक ये सूरत हाल रहेगी। इलेक्शन के अंदर कुछ दिन रह गए कि हुकूमत 11 दिन के बाद तहलील हो जाएगी, इसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। देखना यह है कि किस तरीके से हालात को संभाला जा सकता है, ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, निगरान हुकूमत के लिए जो होगी वो आइंदा इंतखाबात में। तो ये सारे मामला जो हैं ये बहुत ही तशवीशनाक हैं। मौजूदा मंजर इस बात का निशानदेही कर रहा है कि आइंदा हालात और ख़राब हो सकते हैं क्योंकि कानून भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो है उसमें काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और वो ये काम कर रही हैं, और इस तरीके से जो आवाम है, जो बेचारे एक गरीब आवाम है, मासूम आवाम है, मेहनत कश आवाम है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के दिल से तरक्की चाहते हैं, वो बेचारे जो हैं वो साइड लाइन हो गए।
ناظرین، اور ایران اور جنوبی ایشیا کے بعد اب چلتے ہیں ہم افریقہ کی طرف، جہاں تیونس میں نئی مخلوط حکومت کے قیام کے لیے کوششیں اور صلاح و مشورے جاری ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بعض وزارتوں کے قلمدانوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش خدمت ہے۔
تیونس میں نہضہ پارٹی کے رہنما علی العریض نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل میں مصروف ہیں۔ نہضہ پارٹی کے پاس اس وقت سب سے زیادہ قلمدان ہیں، تاہم اس نے اعلان کیا ہے کہ نئی کابینہ میں وہ اہم وزارتیں اپنے پاس نہیں رکھے گی اور ائتلافی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ نہضہ پارٹی کے اس موقف کا سیاسی حلقوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے نہضہ پارٹی کے بہت اہم مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں یہ طے پایا ہے کہ اہم وزارتیں ایسی شخصیات کو دی جائیں گی جن کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہ ہو۔ ابھی وزارتوں کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تاہم ایسی قیاس آ رہی ہیں کہ عثمان الجرندی کو وزارت خارجہ اور عبدالحق الاسود کو وزارت دفاع کا عہدہ مل سکتا ہے۔ تیونس کی کچھ سیاسی جماعتوں نے اشارتاً اس کی تائید بھی کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ نئی کابینہ میں پچھلی کابینہ کے 12 وزرا شامل ہوں گے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نئی کابینہ میں کلیدی قلمدان ایسے افراد کو دیے جا رہے ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ اس طرح نہضہ پارٹی نے اپنے مخالفین کا منہ بھی بند کرنے کا بندوبست کر لیا ہے، جو حکمراں جماعت پر اہم وزارتیں ہتھیار لینے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ علی العریض کو کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری ملی ہے، تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ نہضہ پارٹی پر قبضہ کر لینے کا الزام نہ لگنے پائے۔ نہضہ پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ جو مشترکہ حکومت تشکیل پائے اس میں تمام اہم سیاسی جماعتوں کو نمائندگی ملے۔ مشترکہ حکومت کی تشکیل کے غرض سے شروع ہونے والے قومی مذاکرات میں تقریباً ساری اہم سیاسی جماعتیں شریک ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد تیونس میں حکومت کی تشکیل کا مسئلہ طے پا جائے گا۔ تاہم یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ تیونس آج جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں اسے امن و ثبات کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور یہ ہدف اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب سیاسی جماعتیں اپنے جماعتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں اور آپس میں تعمیری تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ تیونس پر زین العابدین بن علی کے زمانے میں مغربی ممالک کا تسلط رہا ہے، اور اب بھی فرانس جیسے ممالک اس ملک کے امور میں مداخلتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، جس پر تیونس کے اندر غیر ملکی مداخلتوں کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تیونس کے سیاسی رہنماؤں پر بہت سنگین ذمہ داری ہے کہ ملک کو جو ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے صحیح و سالم اس منزل تک لے جائیں جس کے لیے عوام نے ملک کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔
اور ناظرین اب ذکر کرتے ہیں لاطینی امریکہ میں صدر ہوگو شاویز کے انتقال کا، کہ جو لاطینی امریکہ کی مقبول عام تحریک سیمن بولیوار تحریک کے سرکردہ رہنما تھے اور اس کے علاوہ اپنے ملک کے مقبول عام صدر تھے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی موت کی خبر سنتے ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے محبوب صدر کی یاد میں آنسو بہائے اور اس پر اشک ریزی کی۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سجزی نگار جناب ساجد رضوی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ممتاز سجزی نگار جناب ظفر آغا صاحب۔ ظفر آغا صاحب میں آپ کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساجد رضوی صاحب آغاز کرتے ہیں ہوگو شاویز صاحب کی شخصیت کے حوالے سے۔ ہوگو شاویز صاحب کی شخصیت میں وہ کیا خاص خاص اور نمایاں باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو دیگر رہنماؤں سے ممتاز کرتی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ خود وینزویلا اور لاطینی امریکہ کے دیگر ملکوں میں ان کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی مقبولیت کی مین وجہ یا بنیادی وجہ اگر دیکھا جائے تو ان کا سامراج مخالف وہ اقدام ہے کہ جو انہوں نے اپنے ملک میں اور اپنے اس خطے میں ریجن میں جو ہے انہوں نے انجام دیا اور کیا، اور امریکہ کے مقابلے پر جو ہے وہ آ گئے، اور امریکہ کے اس پورے خطے میں اور خود وینزویلا میں کہ جو تیل سے مالا مال ملک ہے، وہاں سے امریکہ کے ہاتھ یکسر کاٹ دیے، اور یہی چیز جو ہے وہ نہ صرف وینزویلا میں بلکہ ان کے آس پاس کے دیگر ملکوں میں بھی جو ہے ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا باعث بنی، اور اس خطے سے امریکہ کے جو مفادات تھے وہ کافی متاثر ہوئے، اور امریکی مفادات جو ہیں وہ لوگوں کے ظاہر ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں جس علاقے میں بھی امریکہ نے ہاتھ رکھا ہے، جہاں بھی اس کی مداخلت ہے، جہاں بھی اس کا اثر و نفوذ ہے، وہاں قتل و غارت گری، لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ عام ہے۔ لہٰذا اس علاقے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد، یعنی بعین معنی نکلنے کے بعد، کہ حکومت میں اور حکومتی اقدامات میں اور حکومتی فیصلوں میں امریکہ کا عمل دخل یکسر ختم ہو گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں تب وزیر داخلہ بھی جو ہے وہ واشنگٹن کے اور وائٹ ہاؤس کے مشورے سے تعین کیا جاتا ہے، لیکن خود امریکہ کے پڑوس میں یہ انقلاب آیا اور اس پورے خطے میں جو ہے وہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی رونما ہوئی کہ جس نے ہوگو چاویز کو خاص طور پر جو تقریباً 14 سال تک جو ہے وہ حکمرانی کرتا رہے، صرف ایک مختصر وقت کے لیے ایک امریکی فوجی جنرل نے ان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عوام کی حمایت کی بنا پر جو ہے وہ بغاوت بری طریقے سے ناکام ہوئی، اور فوجیوں کو میں یہ کہوں گا کہ جوتے چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ایک بار پھر جو ہے ہوگو چاویز جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ بہرحال ہوگو چاویز نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اس پورے خطے سے اور اپنے خاص طور پر اپنے ملک میں غربت کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، اس کے اثرات پورے وینزویلا میں دیکھے جا رہے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں، اور دیگر ممالک نے بھی ان کے اثر و نفوذ کو اور ان کے تجربات کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور اس پورے علاقے میں جو ہے ہوگو چاویز کی مقبولیت کا اندازہ جو ہے وہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر جو ہے وہ نشر ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت میں یا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سڑکوں پر جو ہے وہ نکل آئے، اور یہ سلسلہ تمام ممالک میں کم و بیش وینزویلا سمیت جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے ہوگو چاویز کے حوالے سے، وہ ان کی ایران سے جو ہے وہ نزدیکی تھی، اور نہ صرف ایران سے نزدیکی بلکہ ایران کے ساتھ ان کی نزدیکی کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوری اسرائیل سے بھی دوری ہوئی، اور خاص طور پر غزہ وغیرہ کے واقعات جب پیش آئے تو ہوگو چاویز نے جو ہے وہ حتیٰ اپنے سفیر کو جو ہے واپس بلا لیا، تعلقات اسرائیل سے ختم اور کم کرنے کی باتیں کی گئیں، اور یہ ان کی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایک نمایاں پالیسی تھی، کہ جبکہ اس پورے ہمارے اس خطے میں بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں، عرب ممالک، کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور پینگے بڑھانے کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ وینزویلا ہزاروں میل دور امریکہ کے بالکل پڑوس میں رہنے والا ایک ملک جو ہے وہ اسرائیل سے، جن کا نہ اسلامی حوالے سے کوئی تعلق ہے نہ عرب دنیا سے تعلق ہے، یعنی اگر وہ اپنے اس قسم کے تعلقات کو برقرار رکھتے یا اس پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ شاید توجہ نہ کرتے، لیکن یہ ان کی سامراج دشمن جو پالیسی تھی یا عالمی سامراج خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات کیے، وہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا باعث بنے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے انتقال کی خبر پر جو ہے وہ پورا خطہ جو ہے لاتینی امریکہ کا وہ اشک بہا رہا ہے۔
سعید رضوی صاحب، آپ نے ایران اور وینزویلا کے تعلقات کا ذکر کیا، اس پر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ اس وقت چلتے ہیں ہم نئی دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ عالمی امور کے ممتاز سرجے نگار جناب ظفر آغا صاحب۔ ظفر آغا صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ ظفر آغا صاحب، آپ نے ساجد رضوی صاحب کی گفتگو سنی، کچھ وجوہات اور کچھ باتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جو جو وینزویلا کے صدر جناب ہوگو شاویز کی مقبولیت کا سبب بنی۔ آپ کے خیال میں اتنی محبوبیت اور اتنی مقبولیت کی خود اپنے عوام اور اس خطے کے یعنی لاطینی امریکہ کے خطے کے لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے، ان کی شخصیت کا جو بنیادی پہلو تھا اس میں دو تین عناصر ایسے تھے جو ان کو جو ہوگو شاویز کی شخصیت کو کیریزمیٹک، ایک کرشمائی شخصیت کی جس نے ان کو بنا دیا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ ایک آزاد منش سیاستدان تھا جس نے کبھی کسی کے آگے گھٹنے ٹیکنا نہیں سیکھا۔ وہ دوسری بات، سب سے بڑی بات تھی کہ عوام دوست، جو سماج کے سب سے دبے کچلے ہوئے مخلوق تھے، عوام تھے، ان کے ملک کے، وہ ان کے مفاد کی سیاست کرتے تھے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور ان کی خدمت میں انہوں نے اپنی سیاست کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا۔ تیسری بات جو سب سے بڑی تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ وہ عالمی سطح کے اوپر، جیسا آپ کے معزز مہمان فرما رہے تھے، عالمی سطح پہ انہوں نے کبھی سامراج سے کے آگے کوئی کسی قسم کی کے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جو ہوگو شاویز کے 14 برس جب وہ جو اقتدار کے رہے ہیں، اس میں یہ وہ دور ہے 21ویں صدی کے شروع کا کہ جس دور میں امریکہ سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ 21ویں صدی امریکہ کی صدی ہو، یعنی دنیا میں کوئی آواز نہیں بچے گی اور دنیا میں بس ایک نعرہ ہوگا، اور وہ نعرہ ہوگا امریکہ امریکہ۔ اور چنانچہ اسی نیو کنزرویٹو کے اس پروگرام کو آپ واقف ہیں، ناظرین بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ نیو کنزرویٹو کا جو 21st century امریکن سینچری کا جو نعرہ تھا، اسی نعرے کو جارج ڈبلیو بش نے 8 سال تک امریکہ میں اور عالمی سطح کے اوپر لاگو کیا۔ 14 برس میں سے 8 برس ہوگو شاویز نے جارج بش جیسے سخت گیر امپیریلسٹ پریسیڈنٹ کے دور میں کاٹے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے آگے ہوگو شاویز نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور ساری دنیا میں امریکہ کی جو ریشہ دوانائیاں تھیں، جو ان کی نیو کنزرویٹو پالیسیز تھی، اس کے خلاف نہ صرف وہ اپنے ملک میں بلکہ اپنے ملک کے باہر بھی اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ چند ملک بچے تھے دنیا میں، چند ملک، گنتی پہ گن لیجئے کہ جو امریکہ کے اس دور میں جس وقت کے جارج ڈبلیو بش ساری دنیا کے اوپر امریکہ کا تسلط قائم کر رہے تھے، اس وقت آواز اٹھانے کی جرات کر سکتے تھے۔ شاویز نے ان ممالک کے ساتھ ایک الائنس بنایا، اس میں سے جیسا بھی آپ کے معزز مہمان نے فرمایا، رضوی صاحب نے، کہ ایران ایک اتنا اہم جز تھا ہوگو شاویز کے عالمی سیاسی اسٹریٹجی کے پہلو کا کہ کوئی حد نہیں۔ وہ ایران سے جو ان کی قربتیں رہیں، ایران سے جو وہ قریب آئے، وہ محض اس لیے نہیں کہ وہ ان کو ایران سے کوئی عشق تھا، بلکہ ان کو ایران کی پالیسیز سے عشق تھا، چونکہ ایران کی پالیسیز عالمی سطح پر وہی تھی جو شاویز کی پالیسیز تھیں، یعنی سامراج کی مخالفت، دنیا میں کہیں جہاں ظلم و استبداد قائم کرنے کی کوشش ہو اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہی ایران کا طرز رہا، یہی شاویز کا طرز تھا۔ اس نے ان دونوں ملکوں کو شاویز کی قیادت میں بہت قربت عطا کی، اور جیسا آپ واقف ہیں کہ انہوں نے ایک بالکل عوام دوستی، لیٹن امریکہ میں جس وقت وہ اقتدار میں آئے اس وقت غربت اپنے عروج پر تھی. وہ خود ایک انتہائی غریب کنبے میں پیدا ہوئے, ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں ان کی ولادت ہوئی, جو کچا مجھے کہا جاتا ہے کہ جو کچا مکان تھا. انہوں نے غربت خود محسوس کی, دیکھی, اس کو برتا اور اس کو جھیلا. اور غریب کیوں ہوتا ہے انسان, یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ غربت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی ملک میں ایک ایسا نظام مسلط کر دیا جائے کہ جس میں صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آئے, اور جو اس ملک کی دولت اور خزانے اور ذخیرے ہوں اس کا استعمال محض ایک مٹھی بھر لوگوں کے لیے کیا جائے, تو عوام عام طور پر غریب ہو جاتی. اس کا احساس پہ حتی شاویز کو جی. چنانچہ جو لیٹنم جو ان کے ملک کی جو تیل کی دولت تھی
جی.
اس میں انہوں نے عام عوام کو حصہ دیا
جی.
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی انہوں نے اور عوام میں کو راحت ملی. یہی سبب ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی وہاں پہ الیکشن ہوا جس میں ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہیوگو شاویز اس بار چناؤ یقیناً ہار جائیں گے. خاص طور سے ویسٹرن میڈیا میں یہ بالکل شور تھا, لیکن اس کے باوجود بڑی تھمپنگ میجورٹی سے وہ پھر الیکشن جیتے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے
جی. ظفر اعلی صاحب میں آپ کی نوکری رہوں گا,
جب دنیا کو شاویز جیسے لوگوں کی بڑی ابھی بہت سخت ضرورت ہے. وہ دور کے جب دنیا میں آج بھی سامراج کے عزائم پست نہیں ہوئے ہیں, اس دور میں کم عمری میں, میں کہوں گا کہ کم عمری میں کینسر جیسے مہلک مرض میں شاویز کا چلا جانا
جی.
صرف خود ان کے ملک اور ان کے عوام کے لیے نہیں, بلکہ ساری دنیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں, جو ساری جی. دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جو انصاف چاہتے ہیں, امن امان چاہتے ہیں دنیا میں, ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور ایک بہت بڑی خلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پر کرنا
جی. ظفر آغا صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. سعید رضوی صاحب, اگرچہ ایران اور وینزویلا تعلقات کے حوالے سے جو میں نقطہ جاننا چاہتا تھا اس کی جانب ظفر آغا صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اشارہ کیا کہ وہ سامراج مخالف جو نظریہ تھا اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ قربت پیدا ہوئی, تو لہٰذا میں اس سوال کو چھوڑ دیتا ہوں. اب جیسا کہ ظفر آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ کینسر جیسے موذی مرض میں ان کا انتقال ہوا, اور اس انتقال کی وجہ سے جو ہے بہرحال جب کہ دنیا کو ایک ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے کہ جو سامراج مخالف تحریک کی قیادت کرنے والے ہوں, تو بہرحال ان کا چلا جانا باعث سے افسوس ہے. اس حوالے سے جو کانسپیریسی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لاطینی امریکہ کے خطے کے جو سامراج مخالف رہنما ہیں جن میں ہوگو شاویز بھی شامل ہیں اور دیگر ایکواڈور اور دیگر ممالک کے جو رہنما ہیں ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ کینسر میں مبتلا ہیں, اور یہ جو کانسپیریسی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے کوئی ایسا جو ہے وہ یعنی ایلیمنٹ اور ایسی یعنی سازش جو ہے وہ کی ہے کہ جس کے تحت یہ سارے سامراج مخالف رہنما جو کل تک جن ممالک میں امریکہ کی حامی حکومتیں تھیں آج اس میں وہاں مخالف حکومتیں, اور لہذا وہاں کے جو رہنما ہیں جو مخالف رہنما ہیں وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں. کیا واقعاً اس کا کتنا امکان ہے؟ امکان ہے تو اس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
دیکھیں امریکیوں سے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ بعید نہیں ہے, اور ان کے پنجے جو ہیں ان کے ہاتھ جو ہیں بہت لمبے ہیں, ہر جگہ ہر موقع سے ہر پوزیشن سے وہ فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز, اور اپنے لیے اس بات کا استحقاق وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے, جس کو وہ البتہ وہاں کے کچھ پارٹیوں کے کچھ اداروں کے کچھ لوگوں کے مفادات ہیں, خود امریکی عوام بھی جو ہیں وہاں مختلف قسم کے دباؤ کا جو ہیں وہ شکار رہتے ہیں, لیکن کچھ ادارے کچھ کمپنیاں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے مفادات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو امریکی حکومتیں جو ہیں وہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں کرتی ہیں اور کیے جاتے رہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے فلسطین کے لیڈر یاسر عرفات کے بارے میں جو ہے یہ بات سامنے آئی, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا اور ان کو مسموم کیا گیا تھا. ہوگو شاویز کے بارے میں بھی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اور وسوخ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسموم کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوئے اور ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی. دیگر سامراج مخالف جو اس خطے کے رہنما ہیں اور رہبر ہیں ان کے بارے میں بھی جو اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ایسی مرموز بیماریوں میں جو ہیں اور وہ مبتلا ہیں. تو بعید نہیں ہے کہ امریکی سی آئی اے اور امریکی جو مفادات کی نگرانی کرنے والے ادارے ہیں وہ اس قسم کے اقدامات کریں اور ایسے لیڈروں کو راستے سے ہٹائیں. جیسا کہ ظفر آغا صاحب نے بھی کہا کہ ہوگو شاویز کی ایج کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, اور وہ بھی اگر اس مرض میں مبتلا نہ ہوتے تو مزید جو ہے وہ قیادت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اور توانائی یقین رکھتے تھے اور اس خطے کو ضرورت تھی ان جیسے لیڈروں کی اور ہے. تو یہ تو بعید نہیں ہے امریکیوں سے اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اب نہیں تو ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے خود امریکی اس بات کو ڈکلیئر کر دیں اور اس قسم کے جو ان کے خفیہ پروجیکٹ ہیں ادھر وہ اس کو واضح کر دیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کو قبول کریں کہ جی ہم نے جو ہے وہ ان کو مسموم کیا تھا, یہ ہم نے زہر دیا, یہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں جو ہے قبل از وقت ان کی جو ہے موت واقع ہوئی. تو بہرحال لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو امریکہ مخالف تحریک جو شروع ہو چکی ہے, جو رجحان پیدا ہو چکا ہے اور حالیہ 10-20 برسوں میں لاطینی امریکہ کے ملکوں نے امریکہ سے چھٹکارا پانے کے بعد جو ترقی اور پیش رفت کی ہے, وہاں کے عوام اور لوگ جو ہیں اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ اگر امریکہ ان پر مسلط رہتا ہے اور امریکہ نواز حکمران وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ ماضی کی طرح رہے گا اور وہاں کے غریب عوام جو ہے غریب تر اور حکومت اور اقتدار اور اختیارات چند لوگوں کے ہاتھ میں ہمیشہ, جیسے کہ بہت سارے دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں امریکہ کا نفوذ ہے وہاں ہم یہی دیکھتے ہیں اور یہی نظر آتا ہے کہ چند عامر جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں اور ان سے وابستہ چند خاندان جو ہیں وہ دولت کے اور اختیارات کے اور اقتدار کے جو ہیں وہ مزے لوٹتے ہیں اور عوام بجلی پانی اور حتیٰ جو بنیادی ترین چیزیں ہیں گیس جیسی ان کو جو ہیں ترستے ہیں اور ان کے بحرانوں سے جو ہے وہ روبرو رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ہاں سیاسی حالات سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور مختلف قسم کی جو صورتحال جو ہیں اس سے وہ ہمیشہ دستبے گرفتار رہتے ہیں. لہذا اس وقت جو ہے ہوگو شاویز صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہنا کہ ان کو امریکہ نے راستے سے ہٹانے کے لیے یا ان جیسے لیڈروں کو ہٹانے کے لیے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے اور ایسی کوئی سازش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعید نہیں ہے.
جی ساجد رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر آغا صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ لاطینی امریکہ کے ملکوں کے اندر جو مقبول عام تحریک تھی وہ سیمن بولیوار کی اور بولیواری تحریک کو پھر سے منظم کرنے کی ہوگو شاویز نے کوشش کی, اب جب کہ وہ اس خطے میں نہیں رہے, ان کا جسمانی وجود نہیں موجود نہیں ہے, تو آپ اس تحریک کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کس حد تک جو ہے وہ لاطینی امریکہ کے اندر فروغ پاتی رہے گی؟
دیکھیے لاطین امریکہ کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ وہ تاریخ میں دو باتیں بہت نمایاں ہیں. ایک, وہاں کی سیاست کے اوپر امریکہ نے اپنا تسلط ہر صورت میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. ایلنڈے کا واقعہ, چلی کے جو صدر رہے تھے جس طرح سے سی آئی اے نے ان کا اسیسینیشن کروایا, سب اس سے واقف ہیں. اسی طرح کے پھر اس کے بعد چلی میں جس قسم کی رتلت پینوشے کی ڈکٹیٹرشپ رہی جس میں ہزارہ لوگ لیٹن امریکنز مارے گئے اور جیلوں میں ڈال دیے گئے اور ان پر ایک ظلم کی انتہا کر دی گئی, اس سے بھی لوگ واقف ہیں اور پینوشے کو سب واقف. ایلنڈے کے بارے میں دنیا واقف ہے کہ سی آئی اے نے ان کا قتل کروا کر ان کو ہٹایا تھا اور ان کی جگہ پینوشے کو لے کر آئے تھے. اسی طرح پورے لاٹن امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ خود وینزولا میں امریکہ کا تسلط رہا, برازیل, تمام جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط برقرار رکھا. اس کے برخلاف دوسری جو ابھی آپ سائمن بولیور کی تحریک کا ذکر کر رہے تھے, یہ وہ تحریک ہے جو آزاد, جس نے لاٹن امریکہ میں آزادی کی ایک لہر دوڑائی, جس نے لاٹن امریکہ کو ایک خود مختار ملک اور آزاد ملک کے اوپر جینے کی راستہ دکھایا. اور شیواز, ہیوگو شیواز اسی تحریک کے ایک بڑے سرکردہ ستون تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس تحریک کو کے اثرات کو پورے لاٹن امریکہ کے خطے میں پھیلایا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی اور اس میں وہ خاصے کار کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو جیسا میں نے عرض کیا کہ تاریخ رہی ہے کہ لاٹن امریکہ میں کہ ان دو سیاسی سرچشموں کے درمیان آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے دراز سے, فار ڈیکیڈز, فار سینچریز, لاٹن امریکہ میں ایک تضاد, ایک کانٹرڈکشن, ایک جدوجہد رہی ہے. تو اس بات سے اب یہ انکار کرنا کہ آج ہیوگو شیواز وینزولا کے صدر نہیں رہے, ان کا انتقال ہو گیا, تو دوبارہ سے پھر کوششیں ایسی نہیں ہوں گی کہ جس سے سامراج کا تسلط اس ملک پر اور اس پورے خطے پر پر قائم ہو سکے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر اس سے انکار کیا جائے تو تاریخ کے حقائق سے انکار کرنا ہوگا. اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر سے یہ کوشش ہوگی
جی ظفر آغا صاحب
کہ سائمن بولیور کی آزادی کی جو تحریک رہی ہے لاتن امریکہ کو، جس نے انسپائر کیا ہے، اس جس کے سر چشمہ اس موجودہ دور میں، اس 21ویں صدی میں جس کے سب سے بڑے ستون شیواز ہیگو شیواز رہے ہیں، اس تحریک کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے چشمے کو، اس کی دھار کو موڑ دیا جائے، اس کی دھار کو کند کر دیا جائے اور پھر سے دوبارہ سامراج کی کوشش.
ظفر آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے، اور ساجد رضوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.